تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پارا نمبر 3. تیسرا پارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ بتاتا ہے. پارے کا آغاز ایک بہت خوبصورت ادب سکھا کر ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ شخصیات میں نہ الجھو بلکہ جس کام پہ انہوں نے زندگیاں گزاری اس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپس کے اختلافات کو دور کر کے اصل پیغام پہ نظر رکھنے کا حکم دیا. پہلے لوگ یہ چیز نبیوں کے ساتھ کرتے تھے، آج کے دور کے لوگ یہ چیز ائمہ کرام اور دین کے خدمتگار لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یہ بتا دیا کہ اصل مقصد پہ فوکس کرو اور تم جھگڑوں میں نہ پڑو. آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آج تمہارے پاس خرچ کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک ایسا دن آئے گا کہ تم اپنا مال اسباب لے کر پھرو گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا. لیکن عموماً انسان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ دینے سے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ہمیں اپنا تعارف کروایا، 25 کے قریب نام اور صفات یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس پیش کیے، کیونکہ جب تک اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی اس کے راستے میں نہ دل کھلتا ہے نہ ہاتھ کھلتے ہیں اور نہ انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. لہذا آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو جاننے کے بعد بتا دیا کہ اب کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، لائک راہ فی الدین، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے کی طلب تو ہر ایک میں ہے لیکن راستے کے طاغوت ہیں، ان سے بچنے کے لیے عروۃ الوثقی یعنی قرآن اور سنت کو تھامنا لازم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سارے مرحلوں سے گزر جائے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ جس کو اپنی دوستی میں لے لیں تو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے روشنیوں میں نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دوستی میں لے لے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ لوگ نفس کے اور معاشرے کے اور ماحول کے اثر میں اس طرح جکڑے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ طاغوتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر مال خرچ کرنے کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے صدقے کی بات ہے. حقیقت یہ کہ صدقہ صدق سے ہے، ہم اسی چیز پہ خرچ کرتے ہیں جس کے لینے میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں. ہم لاکھوں کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی ورتھ ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہاتھ نہیں کھلتے کیونکہ ہم اس کو ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کی خوبصورتیاں بیان کی کہ تم زمین کو اگر ایک دانہ دیتے ہو تو وہ 700 دانوں کی صورت میں کم از کم پلٹا دے، تو سوچو کہ مخلوق تمہیں یہ دے رہی ہے تو خالق تمہیں کیا دے گا. اس مخلوق کے ہاتھ میں اپنی چیزیں دے دو کہ جو سب کو دینے والا ہے، پھر دیکھو وہ تمہیں دنیا میں کتنا نوازتا ہے اور آخرت میں کتنا نوازتا ہے. لیکن بعض لوگ جذبات میں آ کے دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر برا مناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور جن کو دیا ہوتا ہے ان کو رسوا کرتے ہیں یا ان کا پیچھا کرتے ہیں، ہمارا لگایا ہوا کدھر گیا، کدھر گیا، کس نے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں سے اپنے مال کو ضائع نہ کرو، جیسے غیب پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو اس طرح اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دے کر بے نیاز ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ یوت الحکمت معیشہ، مال کو صحیح جگہ پہ لگانا یہ حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ جگہ تو بہت سی ہوتی ہیں، مانگتے بھی بہت سارے ہیں، کچھ نہیں بھی مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ دی کہ تم خود سوچو کہ تمہارا لگایا ہوا کہاں کام آئے گا. کہاں ایک لگاتے ہو تو 10 میں بدلے گا، کہاں ایک لگاتے ہو تو 70 میں بدلتا ہے، اور کہاں ایسا اجر ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں، اجر غیر ممنون. صدقہ جاریہ کے نام پر لگائے ہوئے کام، علم کی نشر و اشاعت اور ترویج، آج کے دور میں ہمارے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے بہترین مصرف اللہ کے دین کی پروموشن، اس کو پھیلانے میں لگانا ہے، کیونکہ اس پہ کون لگائے گا؟ زلزلہ آئے گا، ساری دنیا کے لوگ اٹھ کر ان کی مدد کریں گے، لوگوں کی بھوک مٹانے کا بھی لوگوں کو خیال ہے۔ آج وہ چیز جو پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت۔ آج بھی دوسرے ادیان والے اپنے مذہب کی ترویج میں لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کے لیے واقعی ایک سوچنے کا نقطہ ہے کہ آج ہم امیر ہیں لیکن ہمارا دین غریب کیوں ہے؟ آج ہم خوشحال ہیں لیکن اسلام ایک یتیم بچے کی طرح کیوں گرا پڑا لگتا ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے اس کو کہہ دے؟ تو مجھے آپ کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صدقے کے دل سے لگاؤ، لوگوں کو دین سے جوڑو، ان کو ایسی ایسی چیزیں لے کر دو، ان کے ایسے رابطے جوڑ دو کہ وہ اللہ کے راز اللہ سے جڑ جائیں اور ان کے اندر کی خیر کو لے آؤ۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو پورا وقت اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا، تم ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کا اوپر خرچ کرو، کیونکہ اگر دین کو پارٹ ٹائم لیا جائے گا تو دین کا کام اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ آج مسجدوں کے مولوی صاحب بیچارے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے، یہ میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خرچ کی بدترین قسم سود ہے۔ سود حقیقت میں ایک ناسور ہے، کالا دھن، سود اسود سے بلیک منی کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس میں مال کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے، غریب سے اس کی مجبوری خریدی جاتی ہے اور امیر اور دن بدن امیر ہوتا ہے۔ اس کو بدترین بات کہہ کر صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی قبروں سے دیوانے اور مجنوں بن کر اٹھیں گے۔ پھر ان آیت میں اللہ نے سود کے لیے الفاظ استعمال کیا، حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ منعاد فاولائک اصحاب النار، جو اس ساری بات کو سن کر دوبارہ یہی کام کرے گا وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ چار باتیں ہیں جس کے بعد واقعی دل مانتا ہے۔ اور آج دنیا کے نقشے پہ دیکھیے، جن جن چیزوں میں یہ چیزیں لگتی ہیں وہ چیزیں کچھ سالوں کے بعد ختم ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کو تجدید ایمان کی دعوت دی کہ دیکھو پچھلی زندگی جو ہو چکا تو ہو چکا، اب آگے ایک نئی زندگی شروع کرو۔ آمنوا وعملوا الصالحات والی، وقاموا الصلاۃ والی، اور آتوا الزکاۃ والی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ سب اللہ کے نام پر یہ سب کچھ سن کر بھی نہیں چھوڑتے تو یاد رکھو کہ فازن بحرب من اللہ و رسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سود اتنا گمبھیر گناہ ہے کہ اس پہ جو وعید ہے وہ کسی اور گناہ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر تنگ دست کو مہلت دینے کا معاملہ ہے کہ تیسیر کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے غریب لوگ اگر تم سے کچھ قرض لے بھی لیتے ہیں تو نہیں ادا کر سکتے تو معاف کر دو، بہت اجر ہے۔ آپ سے کوئی قرض لے اور آپ اس کو مہلت دے دیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے طویل آیت جس کو آیت دین کہتے ہیں، جو قرض کے معاملات سے متعلق ہے، اس کی بات کر کے بتا دیا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی سکھاتے ہیں، اور مالی معاملات دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہمیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اس طرح سے پیش کی کہ اگر میں اور آپ اس کو لے کر چل پڑیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کو پا نہ لیں۔ اور واقعی یہ عرش کے خزانے ہیں جو اللہ کے نبی کو معراج کے موقع میں دیے گئے۔ اس میں نیک لوگوں کا یہ قول کہ سمعنا واطعنا مجھ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بات سنیں دل سے دعا کریں، نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں کہ سن کے مانیں گے، اور آخر میں پھر خطاؤں کی معافی ہے کہ اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے، جو اصل میں ہماری اس دعا کا حصہ ہے کہ اللہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں نہ کرنا۔ جیسے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے قصے تھے، تو اسی طرح سورۃ آل عمران نصارہ کے عقائد کو کھولتی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ہر بات کو کھول کے پیش کیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن میں سے عمل کی باتوں پہ غور کرتے ہیں، کچھ شبہ علی باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی دعا کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ حقیقت ہے کہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ پہلے پارے سے شروع ہوئی اور تیسویں پارے تک ہدایت کا سفر جاری ہی رہے گا۔ مجھے آپ کو اپنے سونے چاندی کی جتنی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی کچھ جھلکیاں پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب اللہ کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تقابل کیا دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا۔ حقیقت ہے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمارا نظریہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود محبت ڈالی، مال کی، اولاد کی، بیویوں کی، سونے چاندی کی، لیکن مطلوب کیا ہے کہ اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جاؤ کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیے لیکن اس کو دل میں نہ رکھیے۔ دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کو آخرت کے لیے کشتی بنائیں، اس مال کو استعمال کر کے آخرت میں صدقہ جاریہ کمائیں، اس اولاد کو اللہ کے راستوں میں لگا کے المال والبنون زینت الحیات دنیا کا کام لیں، اور اس طرح سے یہاں سے گزر کے جب میں اور آپ آگے پہنچے تو رضوان من اللہ ہی کی پکار سنے اور اللہ میں اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دنیا سے آگے اٹھا کر اپنی خواہشوں، اپنی تمناؤں کو اگلی دنیا میں ٹرانسفر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دنیا کام کی، آخرت آرام کی۔ اگر آج آرام کیا تو شاید وہاں مشقت سہنی پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کچھ ایسی خوبصورت دعائیں سکھاتے ہیں، اور سورۃ آل عمران دعاؤں سے بھری ہوئی ہیں، کہ جس میں ایک دعا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ سے لوٹاتا ہے، پھر کمی نہیں آتی۔ صدیاں گزر گئی دنیا بنے ہوئے، آج تک نہ دھوپ ختم ہوئی نہ بارش ختم ہوئی۔ اس رب سے مانگیے، وہ دے سکتا ہے، وہ آپ کے قرضوں کو بھی دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی مجبوریوں کو دور کر سکتا ہے، شرط یہ کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں سکھائیں، اور اس کے بعد سکھا دیا کہ ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کی اتباع کی صورت میں جھلکے گا۔ جتنی محبت اللہ کی ہوگی اتنی زندگی رسول کے طریقوں کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر آل عمران کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا، کس طرح ایک ماں کی دعا، اور اس نے اپنی بچی کو اللہ کے لیے نظر کیا اور پیدا ہوتے ہی اس کو شیطان سے بچا دیا۔ میرے آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کی ماں کو بھی ایسی ہی منتیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں سے معاشی امیدیں لگانے کی بجائے، ان کو دنیا کے اس چکر میں ڈال کر بالکل آخرت فراموش کر دینے کی بجائے اللہ کے راستوں میں لگائیں، دنیا آخرت میں ان کو اللہ کے بندے بننا سکھائیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت اور پاکی کا ذکر، کیسے بن موسم کے پھل کھائے اس بچی نے، اور ان میرڈ کنواری بچیوں کے لیے مریم کا کردار، کہ اتنی پاکیزہ تھی کہ جوانی انہوں نے عبادت میں گزار دی، اور ان کی جوانی میں ایسی کوئی باتیں نہیں تھی جو عموماً آج انہیں کے ساتھ نسبت جوڑنے والوں میں دکھتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہ کیسے لوگوں نے دشمنی میں آ کر ان کو مارنا چاہا، جسے اللہ بچا لے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ دعوت کا ایک خوبصورت طریقہ سکھا دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مجھے آپ کو یہ سکھایا کہ دعوت دیتے وقت کامن گراؤنڈ پہ بات کرو، اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں کامن ہے اس کو لے لے۔ یاد رکھیے، زندگی کا خوبصورت اصول ہے، چاہے بڑے پیمانے پہ امت کو جوڑنا ہو یا شوہر بیوی کے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانا ہو، ہمیشہ اختلافات میں یہ دیکھیے کہ ہمارے بیچ میں اچھی چیزیں کیا ہیں، اس کو لے لیجئے، دوسری چیزوں کو پیچھے ڈال دیجئے۔ ویسے بھی یہ دنیا جنت نہیں ہے، اصل بات تو آگے کی ہے۔ آخرت اچھی ہو گئی تو بات بعد میں خود بخود اچھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو ایک ماڈل کی صورت میں پیش کر کے ان کی تعلیمات پہ غور و فکر کروایا، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی امانت داری کا تذکرہ کر دیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے اسلام کو حقیقت میں اللہ کی پسند ثابت کیا گیا۔ اس پورے پارے میں اسلام کا رنگ غالب دکھتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام کی خوبصورتی پہ عمل کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اس بارے میں آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بھی ہم نے ڈالنی ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، دے کر جتلانا نہیں، نہ شکری اور بدعملی سے بچنا ہے، اور ان اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی بہترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے ہم کو دور کر دے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ آیت نمبر 254، جس میں اللہ تعالیٰ ہم حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا والکافرون ہم الظالمون، اے لوگوں، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافر وہی ظالم ہے۔ تو گویا کہ ٹائم باؤنڈ چیک ہے جو ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، کل وہ وقت نہیں رہے گا جو آج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے. اور پھر ایک آیت جس کو آیت ربا کہتے ہیں 275, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ آیت بھی غور و فکر رہتی ہے. آج جس تیزی سے مسلمان ان چیزوں میں پڑھتے جا رہے ہیں جس میں انٹرسٹ ہے اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں, کہ آنے والی نسلوں کو شاید یہ اتنا گھنونا جرم نہیں لگے گا. اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں, کیا میرا مالک مجھے اپنی رضا کے ساتھ رزق نہیں دے سکتا جو میں اس کو ناراض کر کے پاؤں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے والا بنا دے. سورۃ آل عمران کی آیت 30 بھی توجہ طلب ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخدرا, جس دن ہر نفس اپنے اعمال کو حاضر پائے گا, جو کچھ اس نے برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے, اور اس وقت چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں دوری ہو. اور اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے اور وہ بندوں پر شفقت کرنے والا. اللہ تعالیٰ آج دنیا میں ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے والا بنا لے اور ہم حقیقت میں اللہ کے من پسند بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.